أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم واخذنا منهم ميثاقا غليظا صلوات بني محمد وعلى محمد آپ سے درخواست کروں گا اپنے تمام مرحومین کے لیے جن کا کوئی پڑھنے والا نہیں ان کے لیے اور شہدائے ملت جعفریہ کے سارے ثواب کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا. ایک صلوات عنایت فرما دیجیے گا. اس سے بہتر انداز میں مل کر ایک بار اور صلوات بھیج دیجیے گا. ہماری بات ہو رہی ہے عہد و پیمان پر کہ عہد و پیمان کیا ہے, میثاق کیا ہے, عہد کیا ہے. عہد اور میثاق کا ہم نے تھوڑا سا فرق بھی بیان کیا جہاں تک گنجائش تھی, اسی بات کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں. آج میثاق مدینہ پہ بات کرنی ہے. تھوڑا سا پس منظر تو آپ کے سامنے ہم نے کل بیان کر ہی دیا تھا, آج اس کو تھوڑا سا تفصیل سے بیان کریں گے. اور اگر موقع مل گیا تو جہاں عہد و پیمان لیا گیا ہے وہاں عہد و پیمان توڑنے والوں کو کیا کہا گیا قرآن مجید میں, اس کی بھی بات آ جائے گی. وہ کیسے پتہ چلے کہ کس نے کب عہد و پیمان توڑا, کیسے توڑا, یہ انشاءاللہ آج تمہیدی گفتگو کے پتہ چل جائے کہ ہم کیا پڑھنے والے ہیں. موقع مل گیا وہاں تک, ورنہ پھر انشاءاللہ زندگی رہی شب بخیر تو کل بات کو آگے بڑھائیں گے. ابھی تو ہمیں بات شروع کرنی ہے میثاق مدینہ سے. ایک صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر. ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ تین یہ قبیلے یہودیوں کے وہاں بہت ہی طاقتور تھے اور ان کی اسلحہ ساز فیکٹریاں تھیں, یعنی اس زمانے کے حساب سے اسلحہ بناتے تھے. لڑائی کسی سے نہیں تھی, بس اسلحہ بیچتے تھے. لوگ لڑتے رہیں گے تو ان کا اسلحہ چلے گا, ظاہر ان کا کاروبار چلے گا. سب سے سستا اس زمانے میں بھی منافع بخش کاروبار یہی تھا کہ تلوار تیر کمانے بناتے جاؤ اور بیچتے جاؤ. تو وہ تو جب ہی کاروبار چلے گا کہ جب لوگوں میں جھگڑا ہوگا تو اوس و خزرج لڑتے تھے, ان کی مارکیٹ اوپر چڑھتی چلی جاتی تھی. تین جو بڑے قبیلے تھے یہودیوں کے, بنی قریظہ, بنی نظیر اور بنی قینقاع, یہ تین قبیلے. اچھا, ان میں دو قبیلوں کو رسول نے کچھ بھی نہیں کہا, ایک قبیلے کے مردوں کو قتل کر ڈالا. یہ بھی اعتراض ہے نا, ان سب کا جواب دیں گے کہ رسول نے قتل کیا یا وہ خود اپنے ہاتھوں قتل ہوئے, یہ بھی معلوم ہو جائے گا. ان سب چیزوں کو لے کر چلیں گے آپ کے ساتھ. تو میثاق مدینہ ہے کیا ان کا؟ ہاں, ایک چیز اور بتا دیں گے, ان تینوں قبیلوں کے الگ الگ سردار تھے, مگر ان تینوں کا مل کے جو سب سے بڑا آدمی تھا وہ تھا ہی ابن اختب. ہی ابن اختب ان کا ایک بہت بڑا سردار تھا اور اسی کے عبداللہ ابن ابی کے ساتھ تعلقات مضبوط تھے. منافقین کا جو رشتہ جڑتا تھا وہ اس کے ذریعے سے جڑتا تھا, کفر اور نفاق کا جو رشتہ مل رہا تھا وہ اس کے ذریعے سے. جب تک منافق نہ ہو کفر فائدہ نہیں اٹھا سکتا. کفر اسی صورت میں فائدہ اٹھاتا ہے جب منافقت پیدا ہو جائے. جب منافق پیدا ہوں گے تو کفر فائدہ اٹھائے گا, شرک فائدہ اٹھائے گا. تو یہاں یہ منافق تھا اور ہم نے بتا دیا کہ یہ کیوں منافق ہوا تھا, کیونکہ اس کا منصب جو ملنے والا تھا وہ اس کو اسلام کی وجہ سے نہیں ملا. اب یہ جو مختلف لوگ رہتے تھے, رسول نے ان سب کے درمیان عہد و پیمان باندھا, یعنی مہاجرین اور انصار کے درمیان بھی, جس کو مواسات اور مواخات کہتے ہیں وہ باندھا. وہ ہمارے موضوع سے باہر ہے ابھی فی الحال, اگر ضرورت پیش آئی تو تفصیل بتائیں گے. اور پھر اس کے بعد اوس و خزرت کا جو آپس میں لڑائی تھی ان کو بھی بٹھایا کہ بھئی چلو مقتول جس کے زیادہ ہیں وہ دیت ضرور ادا کرے, دیت دے, جو طے ہے پورے زمانے جاہلیہ سے وہ دیت دے, لیکن اس کے بعد قتل معاف. اب ایک دوسرے کو نہیں مارو گے, ایک دوسرے کو بھائی بنا دیا, گلے ملوا دیا, میں ہوں, جو تمہارا جھگڑا ہو میرے پاس آ جاؤ. پہلے تو اندرونی مسائل کو ٹھیک کرتا ہے نا آدمی، جب تک اندرونی حالات ٹھیک نہیں ہو بیرونی طاقت سے کیسے لڑا جائے گا؟ نہیں لڑ سکتا، ڈرے گا انسان، اپنے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں قوم کے کیسے ٹھیک کر سکتا ہے؟ نہیں ٹھیک کر سکتا۔ سب سے پہلے تو امتحان انسان کا ہوتا ہے گھر میں۔ اب آپ سمجھنا آپ کا کام ہے، مثال میں دوں گا، سمجھنا آپ کا کام ہے۔ میں نے جو کہا کہ گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، باہر کیا قیادت کرے گا، باہر کیا سنبھالے گا مثال کے طور پہ، تو میں بڑے تاریخ میں آپ کو پیچھے لے جانا چاہ رہا ہوں کہ اب کوئی کہہ سکتا ہے نا کہ بھائی مسائل تو وہاں بھی تھے، مسائل تو مثلا میں بطور کلی ایک بات کر دیتا ہوں، آپ سمجھیے نہ سمجھیے، انبیاء کے گھر میں بھی تھے، پیغمبروں کے گھر میں بھی تھے، رسولوں کے گھر میں بھی تھے، تھے کہ نہیں تھے؟ مسائل تھے نا بھائی، زوج لوط بھی موجود ہے، زوج نوح بھی موجود ہے، نوح کا بیٹا بھی موجود ہے کہ نہیں ہے؟ تو کہیں گے صاحب یہ تو کوئی دلیل نہیں ہوئی آپ کی کہ گھر میں تو وہاں بھی حالات خراب نظر آتے ہیں۔ نہیں عزیزو، یہی تو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جو گھر کا نظام نہیں سنبھال سکتا وہ باہر کا نظام کیسے سنبھالے گا۔ یہی تو رسولوں نے مثالیں قائم کی کہ اچھے لوگوں کے ساتھ تو سب گزارا کر سکتے ہیں، برے لوگوں کے ساتھ کیسے گزارا کیا جاتا ہے؟ اب آپ تک پہنچ گئی یہ بات تو بہت اچھی بات ہے۔ ایک سلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد۔ تو نبھایا کہ نہیں نبھایا؟ رسولوں نے نبھایا کہ نہیں نبھایا؟ پیغمبروں نے نبھا کر بتایا کہ نہیں بتایا؟ کہ اس کے لیے بھی تو سیرت چاہیے ہے۔ اگر لوط کے گھر میں ایسی زوجہ آ جائے تو کیسے نبھا کرنا ہے؟ نوح کے گھر میں ایسا بیٹا ہو جائے تو کیسے نبھا کرنا ہے؟ ایسی بیوی آ جائے تو کیسے نبھا کرنا ہے؟ لوگوں کو سیرت سنت کہاں ملتی، سیرت کہاں ملتی؟ لہذا مثالیں موجود ہیں، پورے طولے تاریخ میں موجود ہیں کہ دیکھو گھر کا نظام پہلے، گھر میں گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے، اور جہاں گڑبڑ کرنے کی کوشش کی وہاں تنبیہ بھی آ گئی، تحدید بھی آ گئی، دھمکی بھی آ گئی، پھر سیدھے ہو گئے سب۔ سیدھے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ تو سب تو پہلے تو ہی دیکھا جائے گا کہ کنٹرول تو کیا جائے، پہلے گھر کے حالات تو کنٹرول کرو، اس کے بعد باہر کا ہے۔ جو اپنے گھر کے حالات ٹھیک نہیں رکھ سکتا وہ باہر کیا دعوے کرے گا، کس طرح سے لے کر چلے گا، نہیں کام کر سکتا۔ زیادہ معیار ہوتی ہے اس کی اپنی ذات، اس کی اپنی فیملی۔ لوگ دیتے ہیں، دیکھتے ہیں پہلے اس کے اپنے گھر میں اس کی کیا مقام ہے، اس کے اپنے گھر میں کیا حیثیت ہے۔ اور ہماری یہاں تو ایک بڑی مشہور مثال دی جاتی ہے، معذرت کے ساتھ اپنی ہی صنف کی مثال دے رہا ہوں تاکہ کسی کو برا نہ لگے، کہ معیار یہ ہے کہ یہ دیکھو کہ کس کی بیوی اس کے پیچھے نماز پڑھتی ہے یا نہیں پڑھتی۔ اگر بیوی پیچھے نماز نہیں پڑھتی تو عادل نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اگر بیوی نماز پڑھتی تو اس کا مطلب عادل ہے، کیونکہ اس سے زیادہ کوئی اس کو نہیں پہچانتا، اس سے زیادہ تو کوئی نہیں جانتا۔ تو معیار یہ ہوتا ہے کہ زوجہ پیچھے نماز پڑھتی ہے تو اس کا مطلب یہ عادل ہے، ورنہ گھر والی پیچھے نماز نہیں پڑھتے باہر والے کہاں سے پڑھیں گے اس کے پیچھے۔ اسی لیے جو جھگڑا کرتا نظر آ جائے ایک ذرا سی محراب کے چکر میں تو عدالت تو ویسے ہی ختم ہو گئی بھائی اس کی۔ صلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد پر۔ چلیے، یہ میرے ایک بچے نے جو سوال کیا تھا اشاروں کنایوں میں، اس کا جواب بھی ہو گیا، سمجھ میں آ گیا۔ ہم نے بطور کلی ایک بات کی، خدا نہ کرے کسی کی طرف کوئی اشارہ نہیں، کچھ نہیں، کوئی ایسی ہم نے بات نہیں کہ ہم تو ایک قانون بتا رہے ہیں کہ جہاں یہ مسئلہ ہو جائے کہ اس کے اوپر ہی جھگڑا، اس کے اوپر ہی مقدمہ بازیاں ہو جائیں، اس پر ہی سر پھٹول ہو جائے کہ میں پڑھاؤں گا کہ نہیں پڑھاؤں گا، تو بس سمجھ لیجیے عدالت تو وہیں ختم ہو گئی، عدالت تو ختم ہو گئی نا۔ کہاں رہا اس کے پیچھے ایک جھگڑا کر رہا ہے کہ نماز پڑھانے کے لیے، تو بس طے پا گیا ایک اصول۔ تو گھر جو ہے وہ معیار ہوتا ہے۔ لہذا رسول نے سب سے پہلے، کیونکہ دنیا قیامت تک کے لیے اپنے نظام کو مثال بنانا ہے، مدینے کے نظام کو مثال بنانا ہے، کیونکہ مدینے کی مثالیں جائیں گی قیامت تک۔ اس کے جو بھی معاہدے ہیں قیامت تک مثالیں دیتے ہیں نا لوگ، جیسے کل میں نے عرض کیا کہ مغرب کے حامی، یہود و نصارہ کے حامی آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور فوراً مثال دیتے ہیں۔ رسول نے بھی تو معاہدہ کیا تھا یہودیوں کے ساتھ، کہتے ہیں نا یہودیوں نے بھی تو دوستی کی تھی نصارہ کے ساتھ، یہودیوں نے بھی تو صلح کی تھی کافروں کے ساتھ، دیتے ہیں نا کہ نہیں دیتے؟ اس کا مطلب یہ کہ رسول بھی جانتے کہ آج میں جو کچھ بھی کروں گا قیامت تک کے لیے حجت ہوگا، قیامت تک کے لیے حجت۔ اب گھر بڑھ گیا، رسول کا گھر بڑھ گیا یعنی پورا شہر بن گیا کہ اب اس شہر کو مجھے مثال بنانا ہے، مدینہ فاضلہ بنانا ہے۔ بے شک نظام بدل جائے، بے شک آمریت آ جائے، بے شک ملوکیت آ جائے، مگر میرا نظام مثال بن کے رہے گا. ہر آدمی یہاں سے لے گا کہ بھائی سنت رسول کیا تھی, رسول نے کیا کیا تھا ایسے موقع پہ, اور کوئی زندگی کا ایسا شعبہ نہیں کہ جہاں سنت رسول موجود نہ ہو. اور جہاں سنت رسول موجود نہیں ہے وہاں لباس کا بھی آج تک جھگڑا ہے. جہاں سنت رسول کا سفر رک گیا نا ایک جگہ کہ بس سنت وہی ہے جو رسول نے کیا, تو اب جو رسول نے کیا تو سب وہیں رک گیا نا, سب وہیں رک گئی ان کی سنت, لباس بھی وہیں رک گیا, وضع قطع بھی وہیں رک گئی. چلے جاؤ پتھروں کے زمانے میں, ہماری ایک جگہ گفتگو بھی بڑے پیارے انداز میں ہوئی, ایک علمی انداز ہونا چاہیے, جذباتیت کو الگ کر دیجئے تو بڑا اچھا لگتا ہے گفتگو کرنے میں, آپس میں ایک دوسرے سے بحث کرنے کا بھی لطف آتا ہے, جذباتیت آ جائے تو سب معاملہ چوپٹ ہو جاتا ہے. تو جناب وہ شعر و ادب پہ بات ہو رہی تھی تو ہمارے بہت ہی فاضل دوست نے اس کو لہو لعاب قرار دیا. ہم سے تو نہیں برداشت ہوا, بھائی لہو لعاب کیسے ہوا شعر شاعری؟ ہاں وہ شعر شاعری جس کی مذمت کی گئی ہے قرآن مجید میں وہ لہو لعاب ہے, تو انہیں وہ آدھی آیت پڑھی. یہ شاعر گمراہی کی وادی میں چلا جاتا ہے اپنے خیالات کی گمراہ کر, حقیقت بھی ہے کہ شاعر جب ایک شعر کہتا ہے انسان کا دماغ کہیں سے کہیں چلا گیا, عقیدے کو سر کے بل کھڑا کر دیتا ہے, بالکل اولد کر دیتا ہے عقیدے, ایک شعر کے ذریعے لوگوں کے خیالات بدل جاتے ہوں. میں ایسی مثالیں بہت دے سکتا ہوں ایسے اشعار کی جو مجھے یاد ہے مگر یہاں دینے کا موقع نہیں. تو اب جناب ان کا کہنے صاحب یہ تو, میں نے کہا بھائی آگے بھی تو پڑھیں نا, الا الذین آمنوا, سوائے ان شعرا کے جو صاحبان ایمان ہیں, یعنی اللہ نے اللہ لگایا. آپ یہ ناانصافی نہ کیجئے کہ آدھی آیت پڑھ کے جا رہے ہیں, یہ ایمان والے ہیں, صاحب ایمان ہیں, یہ اللہ سے ڈرتے ہیں, اللہ کا خوف رکھتے ہیں, ان کی مذمت تھوڑی کی گئی. اور پھر اس کے بعد ہم نے جب مثالیں دینا شروع کی, جو چاہے جناب ابو طالب کی نعت ہو چاہے جناب حسان ابن ثابت کی, اور آپ یاد رکھیں کہ سوائے پیغمبر ختمی مرتبت کے سب معصومین کے اشعار کہیں نہ کہیں مل جاتے ہیں, حتیٰ کہ جناب معصوم کونین سلام اللہ علیہ کے ہے نا مرثیے کے, آپ نے جو مرثیہ کہا ہے اس مرثیے کے اشعار ہیں, جناب ام کلثوم کے مرثیے کے اشعار ہیں, اور مولا کائنات کا تو پورا دیوان ہے. تو ہم نے کہا بھائی کہیں ایسا تو نہیں کیونکہ سب نے ادھر اشعار کہے ہیں تو آپ کو یہ بات بری لگی, ایسا تو نہیں ہے. تو نہیں, چیز خراب تھوڑی ہے, بات باطل تھوڑی ہے. کہنے کہ نہیں اس زبان رسول نے نہیں کہا, خیر اس کی دلیل تو ہم نے دی. پھر جب لہو لعاب کی بات آئی تو ہم نے کہا بھائی یہ کھیل کود, کہ بھائی رسول کے زمانے میں تو ایک ہی چیز ملتی ہے کہ پہلوانی ہوتی تھی, گھوڑ دوڑ کے مقابلے ہوتے تھے, کشتی کے مقابلے ہوتے تھے, اونٹ دوڑائے جاتے تھے, تیر اندازی کے مقابلے ہوتے تھے. تو یہ ہمارا جواب پوری دنیا میں گیا تھا, لائیو پروگرام ہو رہا تھا, تو ہم نے یہی عرض کیا تھا. تو میں نے کہا اب سرکار بتائیے کہ بندر روڈ پہ گھوڑے دوڑائیں یا اونٹ دوڑائیں, کہاں اونٹ دوڑائیں, کہاں تیر اندازی کریں, تو مطلب خدا کا خوف کیوں؟ کہتے کہ اس کے بعد سنت نہیں ملی. یہی تو ہم عرض کر رہے ہیں ہم کہ جہاں سنت کا سفر رک گیا وہاں ہر کام رک گیا, اور جہاں سنت کا سفر جاری ہے وہاں کہا سیرت رسول, ہم نے کہا سیرت معصومین ہے. اب وہاں کہا جا رہا ہے سنت رسول, ہم کہہ رہے ہیں سیرت معصومین. کیوں؟ اس لیے سنت معصومین, اس لیے سیرت معصومین کہ ابھی سیرت کے سفر کو رکنا نہیں ہے, قیامت تک چلنا ہے. جو زمانہ ہوگا ہر زمانے کے سوال کے جواب نہ دے تو مذہب حقہ ہی نہ رہا. ایک سلامات بھیج دیجیے محمد عالم, سمجھ میں آ گئی بات؟ اگر ہر زمانے کے سوالات کے جواب نہ دے تو مذہب حق کہہ رہا, مذہب حق تو جب ہی ہے نا, تو سنت کا سفر جاری رہا. یہ ہم نے مقدمہ بنا دیا. اب رسول کو مدینے کو مدینہ فاضلہ بنانا ہے, جب تک اندر کا نظام صحیح نہیں ہوگا باہر کیسے؟ لہذا اوس و خزرج کی لڑائی ختم, مہاجرین و انصار بھائی بھائی بن گئے, مواسات مواخات, یہودیوں کو کس خانے میں فٹ کیا جائے, حدود بنا دی. میں نے بتا دیا تھا کل کہ یثرب کی حدود کیا ہے, یعنی وہی جو مدینہ آباد میں بن گیا اس وقت تو یثرب تھا, حدود کیا ہے. لہذا یہودیوں نے بھی دیکھ لیا کہ یہ طاقت بن گئے, اب ان کی آبادی بھی ہم سے زیادہ ہے, ان کو رہبر بھی مل گیا. اوس و خزرج کی مصیبت کیا تھی؟ رہبری نہیں تھی, قیادت نہیں تھی. دیکھ لیا تینوں قبیلوں نے کہ انہیں رہبر مل گیا, اور ایسا رہبر ملا ہے, ایسا قائد ملا ہے کہ جس کے اشارے پہ ان کے مرد عورتیں بچے اپنی جان مال اولاد سب قربان کر دیں گے. لہذا کیسے رہا جائے، کس طرح سے رہا جائے، عہد و پیمان باندھ لیا جائے، کیونکہ تم بھی یہاں کے رہنے والے، ہم بھی یہاں کے رہنے والے، ہم بھی اب یہاں آ گئے، تو اب خدا کے رسول جانتے ہیں نا کہ انہیں بے دخل ہونا ہے، اس سرزمین کو پاک کرنا ہے، لیکن نہیں، ایسے نہیں، جب یہ عہد شکنی کریں تو اس بات کے موجب بنے کہ انہیں نکالا جائے، ہم نہیں نکالیں گے جب تک یہ عہد شکنی نہیں کریں گے۔ لہذا میثاق مدینہ، میثاق مدینہ یعنی وہ عہد جسے یمین کے ذریعے، قسم کے ذریعے اور عہد کے ذریعے مضبوط کر دیا گیا ہو۔ ابھی ہم انشاءاللہ پہنچے تو وہ آیت آپ کے سامنے پیش کریں گے جس میں عہد اور میثاق ایک ہی جگہ استعمال ہوا ہے، توڑنے والوں کی۔ میثاق مدینہ، بلائے یہودیوں کے سرداروں کو، بھائی دیکھو تم بھی یہاں کے رہنے والے ہو، یہ اوس و خزرج بھی، اور اب مہاجرین بھی آ گئے، اب ہم سب کو ایک ساتھ رہنا ہے، کچھ اصول طے ہونے چاہیے، کچھ اصول طے ہونے چاہیے، اور مکتوبات کی صورت میں، مکتوبہ ہونا چاہیے، کتابت کی صورت میں ہونا چاہیے، اس کی دستاویز ہر فریق کے پاس ہو، بنی قریظہ کے پاس ہو، بنی نضیر کے پاس ہو، بنی قینقاع کے پاس ہو، بنی اوس کے پاس، بنی خزرج کے پاس، مہاجرین کے پاس، باقی انصار کے پاس، اور ایک رسول کے پاس۔ ایسی دستاویز ہم تیار کر لیں تاکہ ہم بھائی چارے کی فضا میں رہیں۔ تو پہلا اصول یہ طے پایا اس میثاق مدینہ کا کہ مدینے میں سب اپنے اپنے مذہب پر رہیں گے جو رہنا چاہتا ہے، اور ایک دوسرے کے مذہب میں تعرض نہیں کریں گے، یعنی دین کے معاملے میں جھگڑا نہیں کریں گے، تعرض نہیں کریں گے، اور کوئی جھگڑا ہو تو وہ اس کے بعد میں بھی شرط آ رہی ہے، دین کے معاملے میں کوئی تعرض نہیں کرے گا۔ جو رہتے ہیں یہودی جس طرح سے، وہ اپنا اس پہ عمل کرتے رہے، مسلمان اپنے اوپر، جو مسلمان ہو جائے گا وہ مسلمانوں کی صف میں شامل ہو جائے گا۔ پہلا اصول یہ طے پایا اس پہ عمل کرنا ہے، نہیں چھیڑ، باہر سے کوئی حملہ کرے گا مدینے پر، مل کر دفاع کرنا، اگر یثرب پہ حملہ کرنا، بطور کلی یثرب پہ حملہ کرے گا تو مل کر دفاع کرنا، اگر کوئی یہودیوں پر حملہ کرے گا مسلمان مدد کریں گے، اگر کوئی مسلمانوں پر حملہ کرے گا یہودی مدد کریں گے، یہ شرائط ہے میثاق مدینہ کی، کوئی مسلمانوں پہ حملہ کرے گا تو یہودی مدد کرے گا، اور ایک شرط اس میں بڑھا دی رسول نے کہ اگر زیادتی اس طرف سے نہ ہو، یعنی اگر زیادتی یہودیوں کی ہوئی پھر مسلمان مدد نہیں کریں گے، اور اگر مسلمانوں کی زیادتی ہو تو یہودی مدد نہیں کریں گے۔ مکے کے کسی کافر کو مسلمانوں کے دشمن کو یہودی پناہ نہیں دیں گے، مکے کے کسی کافر کو یہودی پناہ نہیں دیں گے، جو اسلام نہ لایا ہو اس کو یہ پناہ نہیں دیں گے، مسلمانوں کے دشمنوں کو ہتھیار نہیں دیں گے لڑنے کے لیے، مسلمانوں کے دشمنوں کو ہتھیار نہیں دیں گے، مسلمانوں پہ جنگ مسلط کی جائے تو مالی مدد کریں گے، ہتھیار بھی فراہم کریں گے، مسلمانوں کو دیں گے، باہمی تنازعہ ہو جائے ہمارا تو رسول حکم ہے، سب نے دستخط کیے کہ اگر باہمی تنازعہ ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آخری فیصلہ مانا جائے گا، جو محمد فیصلہ کر دیں گے وہ آخری فیصلہ ہوگا، جان و مال کے محافظ ہیں سب ایک دوسرے کی، ان شرائط کے ساتھ ہمیں یثرب میں رہنا ہے، کوئی کسی کو نہیں چھیڑے گا، اپنے اپنے دین پہ عمل کرتے رہو، ایک دوسرے کے مال سے تعرض نہ کرنا، مال پر آگے نہ چڑھ دوڑنا، عبادت گاہوں پر نہ چڑھ دوڑنا، عبادت گاہوں کو تباہ و برباد نہ کر، یہ بھی معاہدہ ہے، اب یہ معاہدہ کس نے توڑا وہ تو بات کی بات ہے آگے کی۔ تو رسول نے میثاق باندھی، اب مجھے بتائی کہ برابری کی بنیاد پر ہے یا نہیں، یا رسول جھک گئے، یا رسول نے کوئی ایسا معاہدہ کر لیا کہ ان کو اپنے اوپر، بھئی ہم تم سے اسلحہ خریدیں گے تم یہ نہ کرنا، ہم تم سے قرضہ لے لیا کریں گے تم یہ نہ کرنا، ایسا تو نہیں ہوا نا، برابری کی بنیاد، تمہارے بھی حقوق ہمارے بھی حقوق، مدنی حقوق، لہذا برابر سے رہنا ہے، فتنہ نہیں کرنا، فتنہ جس نے کیا معاہدہ ٹوٹ گیا، جو بھی اس معاہدے کی خلاف ورزی کرے گا تو دوسرے کو خلاف ورزی کرنے کی ضرورت تھوڑی، بھائی ٹوٹ گیا، جب ایک نے خلاف ورزی کی تو معاہدہ تو خود ہی ٹوٹ گیا۔ اچھا یہودیوں نے اس معاہدے کی ایک شق پر بھی عمل نہیں کیا اور رسول چھوڑتے رہے، اب میں بتانا چاہ رہا ہوں جس کی مثال دی جاتی ہے نا بنی قینقاع کے 400 مردوں کو قتل کیا تھا، کہتے ہیں اتنی خوریزی کی گئی؟ آپ کہہ رہے ہیں خوریزی نہیں کی، یہودیوں کو پکڑ کے 400 یہودیوں کے سر اڑا دیے، لیکن ذرا پس منظر تو آئیے، یہ واقعہ کب ہوا اور وہ واقعہ کب ہوا؟ خندق کے بعد مارا ہے ان کو، یہ 6 ہجری کا واقعہ ہے، بنی قینقا کا قتل اور معاہدہ ہوا ہے 1 ہجری میں، 5 سال تک یہودیوں نے کیا کچھ نہیں کیا، جنگ بدر آئی، اب دیکھیں پہلی عہد شکنی جو انہوں نے کی، جنگ بدر ہوئی یہودیوں نے کوئی مدد نہیں کی، نہ ہتھیار سے نہ مال سے، معاہدہ تھا کہ مدد کرو گے، کہا کہ یہ مسلمانوں کا جھگڑا ہے ہم اس میں نہیں پڑتے، کیوں؟ کیونکہ دلوں میں جو نفرت بیٹھ گئی تھی کہ آخری رسول ہم میں آنا تھا، ان میں کیوں آ گیا؟ تو بھائی اللہ بھیجنے والا ہے اسی لیے تو نہیں بھیجا، کہ تمہاری نیتیں ہی خراب تھیں، تم تو چاہتے تھے کہ اپنی بڑائی کے لیے استعمال کرو گے، اللہ کا رسول آ رہا ہے انسانیت کے لیے، کس کے لیے آ رہا ہے؟ عدالت قائم کرنے کے لیے، کس کا انتظار کر رہے ہو میرے دوستو؟ آنے والا تو عادل ہے، آنے والا تو عدالت قائم کرے گا، اگر اس کی عدالت کے راستے میں میں آ گیا تو بتائیے، اگر میں آ جاؤں اس کی عدالت کے راستے میں تو محض اس بنا پہ میں چھوڑ دیا جاؤں کہ اپنا ہے، ذکر کرتا ہے میرے جد کا، میں اپنے اوپر رکھ کے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ جلدی برا مان جاتے ہیں، صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر، سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ اس لیے میں نے اپنے اوپر رکھ لیا کہ اس لیے اللہ، بتائیے آپ آنے والا آ رہا ہے، ظلم و جبر کی چکی میں پسنے والے انسانوں کو ظلم و جبر سے نکالنے کے لیے، جھوٹ سے آزاد کرنے کے لیے، غاصبوں سے آزاد کرنے کے لیے، دوسروں کا مال کھا جانے والوں سے آزاد کرنے کے لیے، دوسرا کرے تو سزا دے گا، اپنا کرے تو کرتا رہے بھائی، ارے مولا کا نام لینے والا جو چاہے کرے، یہی ہے فکر باز لوگوں کی، اللہ رحم کرے اس فکر کے اوپر، آنے والا عادل ہے، آنے والا عدالت کے لیے آ رہا ہے، پوری دنیا انتظار کرے اس کی عدالت کا، تو اگر میں اس کی عدالت میں راستے میں آ جاؤں تو کیا ہو میں چھوڑ دیا جاؤں گا؟ اس بنا پر کہ میں ممبر پہ بیٹھتا ہوں، اس بنا پر کہ میں مجلس پڑھتا ہوں، نہیں، اگر عدالت کے راستے میں آیا تو کیا علی نے اس وقت اپنے اور پرائے میں فرق کیا تھا؟ سمجھنے والوں کے لیے ہے، صاحبان عقل کے لیے ہے یہ بات، اور جو عقل کو استعمال نہیں کرنا چاہتے، خوابوں خیالوں کی دنیا میں رہنا چاہتے ہیں، رہتے رہو، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، رہتے رہو، تو اب سمجھ میں آ گئی بات کہ وہ آ رہا ہے، تو یہودی یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم میں سے ہوگا، مگر وہ تو ادھر آ گیا مسلمانوں میں، تو دشمنی کا بیج تو پڑ گیا نا، لہذا میثاق تو باندھ لی، عہد و پیمان تو کر لیا تھا، مگر پابندی نہیں کرتے تھے عہد و پیمان کی، بدر میں رسول نے چھوڑ دیا، احد میں مخبری کی، عبداللہ ابن ابی وغیرہ سب جا کے یہودیوں کے ساتھ مل گئے، اور یہودی خوش تھے، یہودیوں سے جب مدد طلب کی گئی انہیں کہا نہیں ہمارے پاس امکانات نہیں ہیں، رسول نے پھر بھی طرح دی، یعنی پہلی بار بھی معاف کیا، دوسری بار بھی چھوڑ دیا، حالانکہ مسلمان جمع ہوئے کہ یہودی معاہدے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، مگر رسول کہتے رہے چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو، یہ کوئی نہیں کہتا کہ چھوڑا کتنی بار ہے، سب سے پہلے جس قبیلے کو نکالا اس کا نام ہے بنی نظیر، کیوں نکالا انہیں مدینے سے باہر؟ صرف چھوٹی موٹی عہد شکنی کرتے تو اور ہے، ان کی وجہ سے مسلمانوں کا قتل ہو گیا، 70 مسلمان، وہ ایک طویل قصہ ہے، 70 مسلمان شہید کر دیے گئے، اور پھر انہیں اس سے بھی بڑھ کر جو کام کیا جس کی بنا پہ انہیں حکم دیا گیا کہ نکل جاؤ یہاں سے، کہ جب رسول دیت کے دو مسلمانوں کی دیت دینا تھی مدد کے لیے یہودیوں سے کہا کہ ان کا دیا دینا ہے، دو کافر بے گناہ مار دیے تھے مسلمانوں نے، ان کا دیا رسول نے کہا ہم دیں گے، تو یہودیوں نے کہا کہ ہم آپ کی مدد کریں گے، آپ ہمارے علاقے میں تشریف لے آئیے، وہ مشہور واقعہ بس اشارہ کرتا ہوا جاؤں گا، کہ رسول گئے، انہوں نے قتل کی سازش منافقوں کے ساتھ مل کے تیار کر لی کہ جہاں رسول بیٹھیں گے اوپر سے پتھر گرا دیا جائے گا، اور اللہ نے وحی کے ذریعے سے اپنے رسول کو آگاہ کر دیا کہ اس جگہ نہ بیٹھیے گا، اس جگہ پہ یہ سازش تیار ہوئی ہے، بس وہاں بجلی بھی چمکی تھی اور کچھ چہروں کے نقاب بھی ہٹی تھی، اور رسول نے ان کے نام بھی بتا دیے تھے اور بار بار لوگ پوچھتے بھی تھے میرا نام تو نہیں ہے، رسول نے میرا نام تو نہیں لیا تھا، تو فکر کائے کی جب نہیں ہے تو پوچھ کیوں رہے ہو؟ اور تو کوئی نہیں پوچھ رہا تھا، کسی اور کو فکر نہیں تھی کیونکہ کوئی تھا نہیں، تو کوئی دال میں کالا تو ہوگا نا کہ بار بار صحیح بتاؤ میرا نام تو نہیں لیا تھا، میرا نام تو نہیں لیا تھا، لیکن وہ رسول کا رازدار جسے رسول نے راز بتا دیا تھا، راز بتا دیا تھا۔ بس جب یہ قتل کی سازش کی یہودیوں نے منافقوں کے ساتھ مل کر، اب رسول جب واپس پہنچے تو کہا کہ بس اب ہمارا تمہارا فیصلہ ہو گیا، اب معاہدے کو تم نے توڑ دیا، لہذا فوراً مدینہ خالی کر دو۔ بنی نظیر تیار ہو گئے مدینہ خالی کرنے کے لیے، عبداللہ ابن ابی پہنچ گیا، خبردار یہ کیا کر رہے ہو، ڈر گئے ہو؟ 2000 سپاہی میرے پاس ہیں اور باقی قبیلوں سے بھی مدد لاؤں گا، ڈٹ جاؤ مسلمانوں کے مقابلے میں۔ شیطان یہی کرتا ہے، آگے بڑھا کے خود بھاگ جاتا ہے انگلی لگا کے۔ تو منافقوں نے ان کی سپورٹ کی، وہ ڈٹ گئے، انہیں پیغام الٹا بھجوا دیا رسول کو کہ آپ کا جو جی چاہے کر لیجئے، ہم یہاں سے جانے والے نہیں، اپنی زمینوں کو، اپنے گھروں کو، اپنے قلعوں کو چھوڑ کے۔ بس رسول نے مسلمانوں کو ساتھ لیا، رایت جنگ، یعنی یہ غزوہ بنی نظیر کہلاتا ہے کیونکہ رسول ہمراہ تھے، مولا کائنات کے ہاتھ میں دیا اور بنی نظیر کے قلعوں کے سامنے جا کے گاڑ دیا۔ مولا علی پہلے پہنچ گئے تھے، مولا کائنات، آپ نے رسول کو روکا کہ آپ مت آئیے گا کیونکہ یہ فحش کلامی کر رہے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ آپ سنیں۔ رسول فرماتے ہیں کہ نہیں، جب میں میری شکل دیکھیں گے یہ فحش کلامی بند کر دیں گے۔ رات کو 9 پہلوان نکلے ان میں سے کہ تیر باران کر کے معاذ اللہ رسول کا خاتمہ کریں، تیروں کی بارش کر کے۔ تیر جو چلائے تیر اندازوں نے رات کے اندھیرے میں، ایک تیر خیمے میں لگا رسول کے۔ مولا کائنات اکیلے دوڑے اور ساتھیوں نے پوچھا کہ علی کہاں چلے گئے، تو رسول نے فرمایا ٹھہرو ابھی آ رہا ہے، ابھی آ رہا ہے۔ اور چند منٹ کے بعد مولا کائنات اس ملعون کا سر ہاتھ میں لیے چلے آئے کہ خدا کے رسول، اس نے آپ کے خیمے پہ تیر مارا تھا، اور کہا 8 اور ہیں، بس 3-4 آدمی مجھے دے دیجئے کہ گھیرا ڈال دیں، میں گھیر لوں گا سب کو، اس سے پہلے کہ قلعے میں واپس جائے میں ان کو ختم کر دوں گا۔ وہ 3-4 آدمی، ان صحابہ کے نام ملتے، مولا کے ساتھ گئے، گھیرا ڈالا تاکہ دروازے روک دے، وہ اندر نہ داخل ہو سکے۔ مولا نے 9 کے 9 کے سر اڑا دیے کیونکہ مارنے کے لیے نکلے تھے۔ اب ادھر نہ مدد آئی، نہ عبداللہ ابن ابی کے سپاہی آئے، نہ کوئی آیا، کچھ بھی نہیں آیا۔ اب ان کا جو کشش تھا اس نے کہا ان کو کہ ایسا نہ کرو بابا، کتابوں میں آ چکا ہے، پڑھ چکا ہوں کہ یہ رسول ہوگا، ایسا نہ کرو، معاہدہ کرو۔ کہا کہ نہیں، ہم ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ 25-30 دن کے محاصرے کے بعد پھر انہیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ جان بچائی جائے۔ تو رسول نے کہا ٹھیک ہے، تمہارے پاس وقت ہے، اپنا جو سامان لے کے نکل سکتے ہو نکل جاؤ، نہیں ماروں گا۔ ان سب نے اسی میں غنیمت جانا، اور سب اپنا بوریا بسترا اٹھا کے 10 دن تک اپنا سامان سمیٹتے رہے، سامان سمیٹ کے باہر چلے گئے۔ رسول نے نہیں مارا، ایک کو بھی نہیں مارا، جو مقابلے پہ نکلے انہیں کو قتل کیا۔ تو رسول کو ایسے ہی قتل کرنا تھا جیسے بنی قینقاہ کو قتل کر دیا تو انہیں بھی قتل کر دیتے، اسی طرح بنی قریظہ کو احزاب میں عہد شکنی کی، نکال دیا باہر، چلے جاؤ۔ جنگ احزاب کیا ہے؟ نیٹو فورسز کا حملہ ہے۔ کل میں نے عرض کیا تھا، آج تفصیل بتانا چاہ رہا ہوں۔ احزاب یعنی جنگ خندق، احزاب اس لیے کہ سارے لشکر کفر، شرک، نفاق تینوں نے مل کر حملہ کیا تھا، سب کا الائنس بن گیا تھا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہر زمانے میں یہ الائنس بنتے ہیں، ہر زمانے میں جو جواب دے دے ادھر سے بھاگ جاتے ہیں۔ پہلا ڈرون گرا دیتے تو یہ نہ ہوتا۔ کل میں نے عرض کیا تھا نا، اور گرانے والوں نے گرا بھی دیا، اتار بھی لیا، ہے نا؟ جو خندق پار کر کے آیا بچ کے جا نہیں سکتا۔ اب یہ ذہن میں رکھیں تاریخی منظر، آپ جبھی تو لطف آئے گا مجھے تاریخ پڑھنے کا کہ ہو کیا رہا ہے دنیا میں، وہ دیکھ لیجئے آپ۔ احزاب جمع ہو گئے نا، کفر، شرک، نفاق تینوں کا لشکر، منافقین بھی ان کے ساتھ ہیں۔ منافقین کون؟ اپنی عیاشیوں کے بدلے مسلمانوں کی دولت ان کے حوالے کرنے والے، آپ کو معلوم ہے؟ حالانکہ میں مولوی آدمی، میرا ان چیزوں سے کیا واسطہ بقول لوگوں کے، لیکن کچھ نہ کچھ معلومات آپ کے ذریعے سے مجھے مل جاتی ہے۔ کچھ اخبار دے دیتے ہیں، کچھ میرے بچے نیٹ سے نکال کے دے دیتے ہیں کہ اسٹاک ایکسچینج بیٹھ گیا تھا امریکہ کا، یورپ کا دیوالیہ ہو گیا تھا. کس نے بچایا معلوم ہے آپ کو؟ 23.5 ارب ڈالر کے ان اربوں نے معاہدے کیے ان سے اسلحے کے، جو ان کے باپ نے بھی نہیں چلائے نہ چلا سکتے. کبھی چلاتے ہوئے دیکھا ان کو؟ یہ تو مسلمانوں کو ہی مارتے. کبھی کفار سے لڑتے دیکھا ان کو آپ نے؟ تاریخ بتا دیجئے مجھے کب لڑے یہ، جب سے یہ بیٹھے ہیں لڑے کبھی؟ ان کی تلوار بندوق جب چلی مسلمانوں پر چلی، مسلمانوں کو مارا کافروں سے کہا لڑا. تو 23.5 ارب ڈالر کے 3 یا 4 ارب ملکوں نے سودے کیے، امریکہ کی مارکیٹ کو ایک دم اٹھا دیا جو ڈوب رہی تھی. یہ وہ ہے منافق، سمجھ گئے آپ کون ہے منافق؟ یہ وہ منافق جن کے نام مسلمان ہیں مگر جب مدد کی ہے کفر و شرک کی مدد کی ہے. دوسروں کو مشرک کہنے والے ایسے نہیں، مل کر ذرا بلند آواز سے سب مل کر ایک صلوات بھیجیے، دوسروں کو، دوسروں پر شرک کے فتوے لگانے والے، دوسروں کو مشرک کہنے والے اس روئے زمین پر سب سے بڑے مشرکوں کے دوست ہیں، سب سے بڑے دوست ہیں کفار کے. وہ بیٹھ گئی تھی ان کی مار کی، انہیں اٹھا دیا اپنی دولت دے کے. کبھی فلسطینیوں کی مدد کی ایسے؟ کبھی اور اسلامی ملکوں کی مدد کی ایسے؟ نہیں. اب سمجھ میں آیا کہ کفر و نفاق و شرک میں نے کیوں کہا؟ کیا آپ کہیں گے وہ تو ادھر منافق تھے، یہاں کون ہے؟ یہ چھوٹے موٹوں کو نہیں دیکھو، یہ جو بڑے بڑے بیٹھے ہیں منافق، جنہوں نے پورے اسلام کا سودا کیا ہے، پوری مسلمان مملکتوں کا سودا کیا، ان کے ہاتھ میں دے دیا ہے سب کچھ. اپنی عیاش میں بادشاہ کہلاؤں بس، باقی کچھ نہیں. لیکن یہ بھول گئے کہ کوئی پہاڑ نہیں بچا سکتا کنعان کو ڈوبنے سے جب طوفان نوح آئے گا. کوئی بڑی طاقت نہیں بچا سکتی، یہی تو کہتا تھا نوح کا بیٹا کہ یہ بڑی طاقت ہے مجھے بچا لے گا. نوح نے سمجھایا بھی کوئی بڑی طاقت نہیں بچنے والی بھائی. اب سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو جو سمجھتے ہیں وہ ڈٹے ہوئے میدان میں، ان کو معلوم ہے کہ کوئی بڑی طاقت نہیں ہے سوائے اللہ کے. تم زبان سے کہہ رہے ہو، وہ عمل کر کے بتا رہے ہیں. تم زبان سے کہہ رہے ہو اللہ کے سوا کسی کو نہیں مانتے، کسی کو نہیں مانتے، عمل کے میدان میں وہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی بڑی طاقت نہیں ہے، کسی کو ہم بڑی طاقت نہیں مانتے. احزاب جمع ہو گئے اور اس مرتبہ نقاب اتار دیے یہودیوں نے، کیونکہ اب یہ سمجھے تھے کہ 10 سے 15 ہزار کا لشکر ہے، ملیا میٹ کر دے گا، ملیا میٹ کر دے گا مسلمانوں کو. لہذا کھل کے ساتھ آ گئے ہائی ابن اختب، اور یہی رسول چاہتے تھے کہ ایک بار کھلو تو صحیح، پتا تو چلے نا تمہارا کہ حقیقت کیا ہے. لہذا کھل کر یہ منافقین، یہودی، مشرکین مکہ، یہ سب جمع ہو گئے اور خندق کھدی. بڑا ایک عجیب سا ہوتا ہے جب ہم ظاہر کے حاضری کا موقع ملا، اللہ نے توفیق دی اور گئے، اور ظاہر کے کئی بار جا چکے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے وہاں جا کے ایک عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے. اب خندق وندق تو نہیں ہے مگر ظاہر ہے وہ مقام تو موجود ہے، وہ پہاڑ بھی موجود ہے جہاں مساجد سبا اور یہ سارا سلسلہ ہے. وہ وہاں آدمی ذہن میں جب منظر بناتا ہے تو بڑا لطف آتا ہے کہ یہاں خندق، نقشوں میں تو موجود ہے نا کہ خندق کہاں تھی، کہ یہاں خندق تھی، یہاں رسول کا خیمہ، یہاں جناب بلال کا خیمہ، یہاں فلاں لوگ بیٹھے تھے، یہاں فلاں لوگ، یہاں فلاں لوگ. تو اب ایک صلوات بھیج دیجئے. اب یہ سارے لشکر جمع، سب کو یقین ہے کہ اب ختم. تو جو سب سے بڑا پہلوان تھا اسی کو بھیجا کہ سب سے بڑے پہلوان کو بھیجو. یہاں بھی یہی ہوا تھا، ادھر سے انہی نے اپنے سب سے بڑے پہلوان کو بھیجا اسرائیل کو، اس کا تو سب سے بڑا پہلوان وہی تھا نا اسرائیل، اس کو بھیجا. ادھر سے انہی نے اپنے سب سے بڑے پہلوان کو بھیجا. تاریخ ہے نا، یہی تاریخ ہے. کل میں نے عرض کیا تھا کہ دو ہی جگہ انہی نے مار کھائی ہے، یا علی سے مار کھائی ہے یا علی کے غلاموں سے مار کھائی ہے. اللہ
انہوں نے
یعنی طے یہی پایا تھا کہ ان کے فیصلے سے پتا چل جائے گا کہ طاقت ہے کہاں, یہ لڑیں گے پتا پوری دنیا کو چل جائے گا کہ طاقت کا توازن ہے کدھر, سمجھ میں آ گئی بات. لہذا انہیں نے اپنے سب سے بڑے کو بھیجا اور اس نے آ کے اعلان بھی کیا آپ میرے مقابلے پہ, میں نے سنا ہے کہ تم مر جاؤ کسی کافر کے ہاتھ سے تو شہید ہو جاتے ہو, مار دو تو غازی ہو جاتے ہو, آؤ یا مجھے مار کے غازی بن جاؤ یا میرے ہاتھ سے قتل ہو کے شہید ہو جاؤ. للکارا, اور رسول کبھی ایسی زبان استعمال نہیں کرتے. ذرا بلند آواز سے ایک بار اور صلوات عنایت فرما دیجئے گا. اچھا رسول کبھی ایسی زبان استعمال نہیں کرتے, لیکن کیسا موقع تھا کہ رسول نے بھی جواب دیا, کون ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے, ورنہ پیغمبر کبھی ایسی زبان استعمال نہیں کرتے تھے, مگر اس موقع پہ جس طرح سے اس نے للکارا تھا ایک استہزائیہ انداز میں, مذاق اڑانے والے انداز میں کہ ہماری طاقت دیکھو اور تمہارا حال یہ ہے کہ کھانے کو نہیں ہے پیٹ پہ پتھر باندھ کے بیٹھے ہو, یہی ہے نا, یہی ہمیں آج سمجھایا جاتا ہے, مگر کوئی نہیں ہے جو کتوں کی زبان بند کرے کہ تمہارا حال کیا ہے, معاشی طور پہ بٹھا دیں گے تم کو دو دن میں تم ہو کیا, لیکن نہیں ہے جواب دینے والا کوئی, تو تمہارا اپنا کیا دھرا ہے بھائی, تھے جواب دینے والے بھی تھے سب تھے, جب رشتہ ہی توڑ لیا تم نے تو اب کیا ہوگا, ذلت و رسوائی ہوگی. جب تک رشتہ وہاں سے قائم تھا 65 تک تو عزت ہی عزت تھی ہر میدان میں, تو جس درد سے عزت ملتی ہے تم نے اس سے اپنا رشتہ ہی توڑ لیا تو ذلت ہی ملنی ہے اور کیا ملنا ہے. ایک صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر. خیر جناب, علی کھڑے ہوئے, بیٹھ جاؤ. اب دیکھیے اس کو تکرار مت سمجھیے گا, علی کے شجاعت کا قصہ تکرار کے لیے ہی ہوتا ہے. اب میں ایسے چلا جاؤں گا تو آپ کو بھی مزہ آئے گا نہیں مزہ آئے گا, مولا کی شجاعت کا ذکر ہو میں ایسے سرسری طور پہ گزرتا چلا جاؤں گا تو نہ آپ کو لطف آئے گا نہ مجھے لطف آئے گا, مزہ نہیں آئے گا. لہذا یہ تو وہ ذکر ہے جو 1400 سال سے مسلسل, جن کی تکرار ہی تو جوش پیدا کرتی ہے, مجھے تو بہت جوش ملتا ہے, یا میں جانتا ہوں مجھے جب اتنا جوش ملتا ہے یہ واقعات پڑھ کے تو آپ کو کتنا ملتا ہوگا. تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ صرف ثواب کی غرض سے فضائل نہ سنا کرو, علی کی بہادری کی داستان سننے کا اصل ثواب یہ ہے کہ دل میں گرمی پیدا ہو جائے, وقت کے مرحب و انتر کا خوف دل سے نکل جائے. اس لیے خیبر پڑھو, خندق پڑھو, اس لیے پڑھو کہ آج کا عمر ابن عبدوت کو للکارنے میں آسانی ہو جائے, آج کے عمر ابن عبدوت کو للکارنے میں آسانی, اس لیے پڑھو. میں خود کہتا ہوں پڑھو جنگ علی کی, مگر صرف واہ واہ کے لیے نہیں, دلوں میں گرمی پیدا نہ کرے تو علی کا نام ہی کیا, دلوں میں جوش ہی پیدا نہ کرے تو حسین کا ذکر ہی کیا ہے کہ نہیں, اس لیے پڑھتا ہوں. بٹھا دیا رسول نے, پھر اس نے للکارا, نکلا پھر علی کھڑے ہوئے, خدا کے رسول میں جاتا ہوں, بیٹھ جا علی. تیسری بار اس نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا کہ پکارتے پکارتے میرا گلا بیٹھ گیا, آواز بیٹھ گئی, تم میں کوئی نکلتا ہی نہیں ہے. اب جب علی کھڑے ہوئے, خدا کے رسول اب میں جاتا ہوں, کہ اب جاؤ اب جاؤ, اس کتے کی زبان بند کرنے کے لیے اب جاؤ. تین بار روکا ہی اس لیے کہ پہلی بار چلے جاتے تو کوئی کہہ سکتا تھا بعد میں ارے ہم بھی جاتے, مگر علی پہلے چلے گئے, علی پہلے ہی چلے گئے, تو رسول نے تو ہر جگہ موقع دیا, آزما لو اپنی بہادری, آزما لو اپنی شجاعت, خندق میں بھی موقع دیا, خیبر میں تو 40 دن موقع دیا تھا, خیبر میں تو 40 دن موقع دیا تھا. یہ لگتا ہے کہ جنگ بدر کے بعد رسول نے یہ اصول اپنا لیا تھا, بدر میں تلوار کسی کی چلی مگر لوگوں نے فائدہ اٹھا لیا تھا قرآن کی آیت کا کہ ملائکہ نے مدد کی تھی, لہذا احد کی لڑائی میں کہیں قرآن میں کوئی آیت نہیں ملتی کہ ملائکہ نے مدد کی. اللہ کو بھی یہ بات پسند نہیں آئی لوگوں کی کہ یہ کیا بات ہوئی, لڑے کوئی, تلوار کوئی چلائے, تو کبھی احد میں الگ الگ کر دیا, پتا چل جائے کہ جنگ جیتنے والا کون ہے. سمجھ میں آئی؟ تو وہی خندق میں وہی اصول رسول نے اپنا لیا تھا, جس کو جانا ہے جاؤ, نہیں نکلا کوئی تو اب جاؤ علی. اب اجت تمام ہو گئی, پتا چل گیا کہ کوئی بھی نہیں ہے, لہذا ادھر سے ان کی طاقت کا نمائندہ چلا, ادھر سے اللہ اور رسول کی طاقت کا نمائندہ چلا, ادھر سے کل کفر کی طاقت, ادھر سے کل ایمان کی طاقت. اور جب علی چلے تو تین بار اس کی رجا سن چکے تھے, علی تین بار سن چکے تھے اس کی رجا, تو اب جب چوتھی بار اس نے چلانا شروع کیا تو علی نے آواز کاٹ دی اس کی اور کہا ٹھہر جا ٹھہر جا, آ گیا تیری رجس کا جواب دینے والا, آ گیا تیری پکار کا جواب دینے والا, وہ آ گیا جو میدان کا مرد ہے, وہ آ گیا جو میدان کا شیر ہے, وہ آ گیا جو ابھی کچھ ہی دیر میں تیرے جنازے پر رونے والیوں کا انتظام کر دے گا. ابھی تیرے جنازے پہ رونے والیوں کا انتظام کر دوں گا, وہ آ گیا ہوں. رجس سنی ہل گیا, عمر ابن عبدود اپنی جگہ ہل گیا, بڑی دھمکیاں دے رہا تھا کیونکہ پتا تھا کہیں سے جواب ہی نہیں آئے گا, مگر جہاں سے جواب آیا تو سامراج ہل گیا کہ یہ ہوا کیا. اس کی آواز میں کپ کپاہٹ نہیں ہے, یہ کون ہے آنے والا, ڈر گیا. عمر پوچھا کون ہے تو, میرے مقابلے پر آنے والا نوجوان. علی نے کہا انا علی ابن ابی طالب. دوستو یا انصاف سے بتاؤ, انصاف سے بتاؤ کہ جب عمر ابن عبدود کو ساری دنیا پہچانتی تھی تو کیا علی کو نہیں جانتے تھے لوگ؟ پورا عرب جانتا تھا کہ نہیں؟ بدر و احد نے تو مسلم کر دیا تھا علی کا نام سب کے لیے, تو یہ کیسے ہوگا کہ عمر کو تو سب پہچانتے ہو, علی کو کوئی نہ پہچانتا ہو. علی کا نام سنا, عمر ابن عبدود چاہتا ہے کہ کنی کترا جائے, کہتا ہے کہ تجھ سے نہیں لڑوں گا, تو میرے دوست ابو طالب کا بیٹا ہے, زمانے جاہلیت میں میری تجارت تھی اس کے ساتھ کاروبار تھا, اور میں دوست نہیں رکھتا کہ اپنے دوست کے بیٹے کو قتل کر دوں. علی نے کہا مگر میں بہت دوست رکھتا ہوں کہ تجھے قتل کر دوں, میں بہت دوست رکھتا. لڑائی شروع ہوئی, ایک ادھار رہ گیا تھا جو خیبر میں اتارا تھا علی نے, کیونکہ جب وہ للکار رہا تھا تو ہماری طرف سے کسی نے کہا بھی تھا ادھر سے کہ بھائی بڑا بہادر ہے, 500 پر بھاری ہے, ایک جنگ میں اس کی ڈھال ٹوٹ گئی تھی تو اس نے اونٹنی کو اٹھا کے ڈھال بنا لیا تھا, یہ رہ گیا تھا ادھار جو علی نے خیبر میں اتارا. لیکن یہ سن لیجئے, پہلے لڑائی شروع ہوئی اور ایسی شمشیر چلی کہ تاریخ کہتی ہے کہ گرد و غبار میں کچھ نظر نہیں آتا تھا. وہ بھی کوئی معمولی پہلوان تو نہیں تھا نا, اتنی طاقت تو اس کے ہاتھ میں بھی تھی کہ اس نے جب وار کیا تھا تو ڈھال چیر کے علی کی پیشانی پہ زخم آ گیا تھا. دونوں لشکروں کی سانسیں رکی ہوئی کہ اس لڑائی کا نتیجہ کیا نکلے گا, آخر سے تلوار کی آوازیں آ رہی ہیں, تلوار سے تلوار ٹکرانے کی بات, باقی گرد و غبار میں وجود غائب ہیں دونوں. ابھی گرد و غبار چھٹا نہیں تھا کہ اللہ اکبر کی صدا گونجی. پس جب اللہ اکبر کی صدا گونجی, رسول اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے کہتے ہوئے اللہ اکبر. مسلمان سمجھ گئے کہ نتیجہ کیا ہوا, سب نے تکبیر بلند کی اللہ اکبر. اب جب گرد و غبار چھٹا, بائیں ہاتھ میں عمر ابن عبدود کا سر اس سے بھی لہو ٹپکتا ہوا, دائیں ہاتھ میں ذوالفقار اس کے لبوں سے بھی لہو ٹپکتا ہوا, اس انداز میں علی آ رہے تھے جھومتے ہوئے
کہ مسلمان کچھ مسلمانوں کو بڑا برا لگ گیا اور کہہ بیٹھے خدا کے رسول دیکھیے کتنے تکبر سے چلے آ رہے ہیں. تو خدا کے رسول نے کہا بکو مت, بیٹھ جاؤ, اللہ تو میدان جہاد میں کافروں کا سر قتل کر قلم کر دینے کے بعد مجاہدوں کی یہی چال پسند ہے.
عزیزو یاد رکھنا, یاد رکھنا, یہ نعرہ اتنا آسان نہیں. یہ نعرہ لگانے کا حق اسی کو ہے, یا علی کہنے کے بعد قدم پیچھے نہیں ہٹتا ہے. اس لیے میں یہ پڑھتا ہوں, واہ واہ کرانے کے لیے تھوڑی پڑھ رہا, وہ تو آپ کے جذبات ہیں, میرے جذبات ہیں کہ خود بخود میری زبان سے آپ کی زبان سے علی سمجھ میں آگئی نا, اس لیے پڑھ رہا. آج ضرورت ہے پوری قوم کو اس جوش کی یا نہیں ہے بتاؤ, ہے نا؟ پورے پاکستان کو ضرورت ہے اس جوش کی. کہاں ملے گا یہ جوش؟ کہیں کچھ ہو تو جوش ملے گا, خالی کہہ دینے سے کچھ تھوڑی ہوتا. تو اپنے جوانوں کو جذبہ دینے کے لیے, صرف آپ کو نہیں اپنے فوجی جوانوں کو بھی, اپنے رینجرز کے جوانوں کو بھی بتا رہا ہوں, کوئی تمہیں جذبہ نہیں دے سکتا سوائے علی اور حسین کے. واپس پلٹاؤ, واپس پلٹاؤ, ان جوانوں کو وہ نعرہ دے دو, پھر دیکھو دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی طاقت انہیں اپنے سامنے جھکا نہیں سکے گی. سرحدوں کے پہرے دار جب نعرہ لگائیں گے علی کا, دشمن ویسے ہی دہل کے بھاگ جاتا ہے کہ پکارا کس کو ہے انہی نے. یا آئی زندہ باد, زندہ باد. پانچ سات منٹ آپ کے زیادہ لے لیں, کوئی حرج تو نہیں ہے نا؟ تو ایک بلند آواز سے ایک صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر. تو یہ ہے جنگ خندق, یہ ہے وہ ضربت جس نے ضمانت دی کونین کی عبادت کی کہ اب قیامت تک عبادت ہوتی رہے گی. علی کی ضربت نے عبادتوں کو بچایا ہے, مٹایا نہیں ہے. کسی کو غلط فہمی ہے تو دور کر لے, اس ضربت نے بچا لیا. قیامت تک دین باقی رہے گا, عبادت باقی رہے گی. عبادت بچانے والی ضربت ہے یہ, ضمانت دے دی, اب دین پر آنچ نہیں آئے گی. دے دی ضمانت, جنگ خاک, بھاگ گئے. عمر ابن عبدوت کا قتل ہوا, بھاگ گئے سر. آندھی چلی, طوفان مسلط ہوا, بوریا بسترا سمیٹا, حوصلے پست ہو گئے, آپس میں بھی جھگڑا ہو گیا, آپس میں جھگڑا ہوا, سب چلے گئے. اب جب رسول مدینے واپس آئے, اب جناب کتنا عرصہ ہو گیا, پانچ سال چھ سال ہو گئے ان سے معاہدے کو, اور مسلسل مسلسل عہد شکنی, اور اب تو حد کر دی, کھل کے آ گئے. جب کھل کے سامنے آ گئے تو اب رسول نے بنی قینقاع کو پیغام بھیج دیا کہ تم نے عہد شکنی کی, اور ایسی عہد شکنی کی اس طرح کھل کے سامنے آئے, لہذا تسلیم ہو کر میرے پاس آ جاؤ. تو انہوں نے بھیجا کہ ہمیں کیا ملے گا؟
امان
کا. یہ سب بات کی بات ہے, پہلے تسلیم ہو جاؤ, پہلے سرنڈر کرو. سرنڈر کرو گے پھر تمہارے بارے میں فیصلہ ہوگا. قلعہ بندی کر لی انہیں کہ نہیں سرنڈر نہیں ہونا. رسول نے پھر محاصرہ کر لیا, انہیں نے تیر باران شروع کر دیا, پتھر مارنے شروع کر دیے, حملہ بھی شروع کر دیا, مگر نہیں محاصرہ سخت ہے. پھر ان کے جو کشیش ہے اس نے کہا ان کو کہ بابا دیکھو مان جاؤ, دو تین راستے ہیں, ان میں سے ایک راستہ اختیار کر لو کہ یا تو تسلیم ہو جاؤ رسول کے سامنے, اللہ کا رسول ایسے مان لو. کہ یہ ہو نہیں سکتا, آدمی جب ضد میں آ جائے تو حق کی بات مانتا ہے؟ ضد میں تو کچھ بھی نہیں مانتا, ضد میں نماز نہیں پڑھتا. ایسا بھی ہم نے دیکھا کہ ہمارے ایک دوست نے اپنے ایک دوست سے کہا بھائی نماز تو پڑھ لے, کر تیرے کہنے سے تو میں نماز کبھی بھی نہیں پڑھوں گا. ضد ہے نا بھائی اس سے, تمہارے کہنے سے تو نماز میں کبھی بھی نہیں پڑھوں گا. تو اب یہ بھی ہوتا ہے مسئلہ کہ ایک ضد کا بھی مسئلہ ہے کہ ایک بار کہہ دیا نہ تو نہ ہے نا. لہذا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اچھا پھر ایسا کرو اپنے بال بچوں کو قتل کر دو اپنے ہاتھ سے, مردوں کی طرح مقابلہ کرو میدان میں نکل کے, اپنے عورتوں بچوں کو قتل کر دو. کہ یہ کیسے ہوگا اپنے بال بچوں کو اپنے ہاتھ سے مار دیں؟ تو کب اس ذلت اور رسوائی تمہارا مقدر ہے؟ بنی اسرائیل تھے نا, کسی بات پہ ٹکتے ہی نہیں تھے, جو کرو ان کے لیے غلط, اس میں بھی غلط, یہ غلط, یہ کیوں کیا, وہ کر دیا اس کی مرضی کا, تو دوسرا کہہ رہا ہے یہ کیوں کر دیا, وہ کیوں کر دیا, وہ کیوں کر دیا. عجیب تھے یہ لوگ, کسی بات پہ ٹکتے نہیں تھے. تو اس نے کہا بھی تمہاری قسمت میں رسوائی جو لکھی ہے اسے میں نہیں بچا سکتا, جو ذلت لکھی ہے میں نہیں بچا سکتا. آخر 25-30 دن رسول یہی کہتے رہے کہ تسلیم ہو جاؤ, تسلیم ہو جاؤ, یعنی سرنڈر کر دو, میں فیصلہ کر دوں. نہیں مانے. ہائی ابن اختب پھنس گیا, یہ اسی میں ہے, یہی سردار تھا ساری سازشوں کا یہودیوں کی. ابھی نے کہا کہ نہیں حکم بنائیے. بھائی چلو تم حکم بنا لو, کس کو بناتے ہو؟ حکم انہیں نے خود بنایا, یہودیوں نے, رسول نے نہیں بنایا. انہیں نے بنایا سعد ابن معاذ. میں نے کہا تھا نا نام یاد رکھیے گا, کل میں نے عرض کیا تھا نا کہ مدینے کا وہ پہلا سردار جو اسلام لے کر آیا تھا, بہت جلیل القدر صحابی ہیں جناب سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ, بہت ہی جلیل القدر صحابی ہیں رسول کے, اور وفادار جان اثار. ایک جنگ میں تیر لگا تھا پیر میں, اس لیے ساتھ نہیں آئے تھے, زخمی حالت میں تھے, پیر میں پٹی وٹی بندی ہوئی تھی, مدینے میں تھے. جب سعد ابن معاذ انصاری کا نام سنا رسول نے کہا جاؤ بلا کے لاؤ. تو یہ بنی اوس سے تھے. بنی, اچھا یہودیوں نے نام کیوں لیا ان کا؟ کیونکہ بنی اوس سے ان کے تعلقات تھے, تجارتی ہمدردی تھی, بنی اوس کے بھی مالی فائدے تھے ان کے ساتھ. بنی اوس دوڑے دوڑے سعد ابن معاذ کے پاس پہنچ گئے کہ دیکھیے آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا کاروبار چل رہا ہے ان کے ساتھ, تجارت چل رہی ہے, نقصان ہو جائے گا, ذرا ایسا فیصلہ کیجئے گا, ہلکا ہاتھ رکھیے گا. سعد ابن معاذ اپنی سواری پر بیٹھے ہیں خچر پہ, وہ کہتے ہیں میں وہی فیصلہ کروں گا جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند آئے گا, یہ نہیں دیکھوں گا کہ کس کا مالی فائدہ کس کے ساتھ ہے. ایک تو یہ بڑی آج کی مصیبت ہے کہ کہیں مالی فائدہ پھنس جائے تو دین گیا, ایک سیٹ پھنس جائے تو دین چلا جاتا ہے. ہم نے تو یہ بھی دیکھا اس ملک میں کہ ایک سیٹ کے لیے, ایک قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کی سیٹ کے لیے, سیٹ کے لیے دشمنان اہل بیت کے ساتھ قاتلان. پوری بات سنیں میری, پوری بات سنیں, بڑی سنجیدگی سے میری بات کو سنیے گا, میری بات سنیں, وقت بڑا قیمتی ہے, میری بات سنیں, اس کو ضائع نہ کریں. ایک سیٹ کے لیے قاتلان محبان حسین کے ساتھ اتحاد, کہ یہ سیٹ تمہاری یہ سیٹ میری, ان کے ساتھ کہ جو سر سے پیر تک مومنین کے خون سے آلودہ ہیں, ان کے ساتھ یہ دین ہے, یہ شیعت ہے. اور پھر آپ خوش ہوتے ہیں, گھر پہ علم لگا ہوا ہے, اور خدا کا خوف کرو, کوئی اللہ رسول کو مانو, مقصد امام حسین کو سمجھو. یہ کوئی خاص مثال نہیں دے رہا, بہت بڑے بڑے لوگوں کو جانتا ہوں پورے پاکستان میں, آپ جانتے ہیں نا کہ باخبر رہتا ہوں, یہ قومی اسمبلی کی سیٹ اور صوبائی اسمبلی کی سیٹ کے لیے دین کا سودا, مومنین کے قاتلوں کے ساتھ معاہدے کے, وہ جیتے اور وہ جیتا, اور اس دشمن خدا نے جیتنے کے بعد پھر مومنین کو قتل عام کیا, ان کی سیٹ بچ گئی جدی پشتی, ان کی گدی بچنی چاہیے, ان کی گدی بچ گئی, چاہے مومنین کی گدی کوئی پکڑ لے, ان کی گدی بچنی چاہیے. کیوں؟ ارے صاحب سال میں اتنی بڑی مجلس کراتا ہے, گھر پہ علم لگا رکھا ہے, کیا بات ہے صاحب, کیا بات ہے, کیا سمجھا ہے دین کو, کیا سمجھا ہے. مثالیں دینے پر آؤں تو پتہ نہیں کہاں تک چلا جاؤں کہ لوگ تو پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں وہاں, اسی علم کے سائے میں کیا کچھ ہو رہا ہے, دیکھا ہے کبھی, غور کیا ہے؟ ہم نے تو ایسی بھی جگہیں دیکھی ہیں, ہم کسی خاص جگہ کی بات نہیں کر رہے, ہم عمومی بات جو دیکھو, ہمیں ڈر بھی نہیں کوئی خاص جگہ لے جائے تو لے جائے, مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے, میں تو وہاں کہہ کے بھی آیا ہوں جن جگہوں پہ میں نے دیکھا ہے. ہم نے تو وہاں نشہ بکتے بھی دیکھا, نشہ کرتے بھی دیکھا, بس ہم نے یہ دیکھا علم لگا ہوا, کیا مطلب ہے اس کا؟ مگر صاحبان عقل کے لیے یہ باتیں ہیں, صاحبان شعور کے لیے, صاحبان فہم کے لیے یہ نہیں دیکھا جاتا کہ سامنے کیا ہے. غلاف کعبہ پہن کر آ جائے ہم مان لیں گے اسے, ممبر رسول پہ بیٹھ جائے, اصلی ممبر پہ بیٹھ جائے, غلط آدمی مان لوں گا, مانا ہے کبھی؟ ارے نہیں, خبردار مانو بھائی, رسول کا ممبر ہے, چیز کو تھوڑی دیکھا جائے گا, اس کے استعمال کو دیکھا جائے گا. علم وہی علم ہے جو میرے علمدار عاشور پہ اٹھاتے ہیں, علم وہی علم ہے کہ جسموں کے ٹکڑے ہو گئے, علم جھکنے نہیں پایا, وہ ہے علم عباس کا. کدھر ڈھونڈ رہے ہو علم کو؟ چوروں لٹیروں ڈاکوؤں کے گھروں پہ, اسمگلروں کے گھروں پہ. علم وہ ہے جو مائیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہاتھ میں دے کے جلوسوں میں بھیجتی ہیں, جاؤ مر جاؤ حسین کے نام پہ, وہ علم ہے. برا لگے یا اچھا لگے, آج کی باتیں بہت سے لوگوں کو ناگوار ہو گئی ہوں گی میری, ہو جائے, مجھے کیا پرواہ اس بات کی, نہ میں نے کبھی پرواہ کی ہے, نہ انشاءاللہ مجھے اللہ محفوظ رکھے کہ میں ان باتوں کی پرواہ کروں. میں نہ بتاؤں گا تو کون بتائے گا؟ سب چپ ہو جائیں, پسند کرے گا وہ فیصلہ کروں گا, تمہارے مالی فائدوں کو میں نہیں جانتا. سعد ابن معاذ پہنچے جب تو رسول نے حکم دیا سارے مسلمانوں کو, خاص طور پہ بنی عوص کو, کھڑے ہو جاؤ, تمہاری قوم کا سردار آ رہا ہے. احترام سکھایا رسول نے, کسی قوم کا معزز اور بڑا آ جائے تو احترام کرو اس کا. رسول نے تو کافروں کے بڑوں کا بھی کہا کہ اگر وہ معزز ہے اپنی قوم کا, سردار ہے, تو اس کا احترام کرو. رسول تعلیم دے رہا ہے احترام کی, باہمی احترام کی, بدتمیزی کی نہیں کہ بدتمیزی سے باتیں کرو ایک دوسرے کی, نہ بڑے کی تمیز ہو نہ چھوٹے کی تمیز ہو, اور اس کو بڑا فخر سمجھو کہ میں نے فلاں کو یوں کہہ دیا, فلاں کو یوں کہہ دیا, فلاں کو یوں کہہ دیا, نہیں, احترام سکھ. سعد ابن معاذ کو اپنا حکم بنا کے بڑے خوش تھے یہودی, اور رسول نے بھی کہہ دیا کہ سعد ابن معاذ جو آپ فیصلہ کریں گے وہی اللہ اور اس کے رسول کا ہے. تو فیصلہ کرنے والا کون؟ رسول تو نہیں تھے سعد ابن معاذ. ان کو حکم بنانے والا کون؟ یہودی. رسول نے تو نہیں بنایا, یہودیوں نے اقرار لیا, یہودیوں کہ جو میں فیصلہ کروں گا مانو گے؟ سب نے یک زبان کا جو سعد فیصلہ کر دے وہ منظور ہے, کیونکہ غداری اتنی بڑی کی تھی انہیں, اسلام کو مٹانے کی سازش کی تھی علی الاعلان. سعد فیصلہ سناتے ہیں, ان کے مردوں کو قتل کر دو, ان کے عورتوں کو کنیزی میں لے لو, ان کے بچوں کو غلامی میں لے لو. جو مسلمان اسلام قبول کر لیا بعد میں وہ مسلمان ہو گئے, یہ فیصلہ سنا دیا قتل کر دو, ماننا پڑا. تو حی ابن اختب کہتا ہے, جب ایک ایک کر کے قتل ہو رہے تھے سب, تو حی ابن اختب کہتا ہے کہ میں التجا کرتا ہے کہ میں شریف ترین آدمی کے ہاتھوں قتل ہونا چاہتا ہوں. تو رسول نے علی کو کہا, علی تو اس کا سر قلم کر, آپ اس کا سر قلم کیجیے. علی جب آگے بڑھے تو دشمن اقرار کرتا ہے کہ ہاں اب مجھے اطمینان ہے کہ شریف ترین فرد کے ہاتھوں میں قتل ہو رہا ہوں. ابھی کہتے ہیں یا علی ایک گزارش اور ہے میری آپ سے. علی نے پوچھا کیا؟ کہ بس آخری خواہش سمجھ لیں کہ قتل کرنے کے بعد میرا لباس نہ اتاریے. علی نے کہا نہیں, یہ تو میں نے کبھی کسی جنگ میں کیا ہی نہیں, تیرے ساتھ کیوں کروں گا. علی تو وہ ہے کہ عمر ابن عبدوت کو قتل کرنے کے بعد اس کے ہتھیار صرف سر اٹھایا تھا, خود زرہ تلوار سب اس کے سینے پہ رکھ دیا تھا. یہی وجہ تھی کہ جب عمر ابن عبدوت کی بہن آئی تھی چیختی چلاتی لاشے پر, لاشا دیکھ کے چپ ہو گئی, خاموش نہیں روتی. پوچھا اس کا قاتل کون ہے میرے بھائی کا؟ بتایا گیا کہ ابو طالب کا بیٹا علی. تو خطاب کر کے کہتی ہے لاشے کو, میں اب تجھ پر نہیں روؤں گی, میں بہت روتی تجھ پہ, اگر تیرا قاتل کوئی اور ہوتا, مگر تجھے قتل کرنے والا تو سردار مکہ کا بیٹا علی ہے, جس نے نہ تیرا لباس لوٹا, نہ تیری زرہ لوٹی, نہ تیری تلوار چھینی, سب سینے پر رکھ دیا تھا علی نے, اس کا سامان کچھ نہیں لے کے گئے تھے, سوائے ساتھ خود بھی اتار کے رکھ دیا تھا سینے پہ اس کا, کچھ نہیں لے. تو علی نے کہا یہ تو میں نے کسی جنگ میں نہیں کیا, تو اطمینان رکھ میں یہ کام نہیں کرتا. لیکن اولاد علی کے ساتھ کیا ہوا؟ کیونکہ وقت بہت ہو گیا, ابھی اس میں ایک دو نقطے رہ گئے, وہ انشاءاللہ کل بیان کریں گے, وہ منزل پہ آ گئے. حسین نے خاص طور پہ پرانا کرتا منگوایا تھا بہن سے, اور اس کو بھی آپ تار تار کرتے تھے اپنے ہاتھوں سے. کیوں؟ جب بہن نے پوچھا تھا بھائی یہ کیوں, کہ بہن مجھے خوف ہے کہ مجھے قتل کرنے کے بعد میرا لباس نہ لوٹے, اس لیے میں نے کوہنا لباس وہ بھی تار تار کر دیا کہ ایسا لباس دیکھ کے نہیں چھوڑ دیں گے, چھوڑ دیں گے نہیں لوٹیں گے. کیا کیا اولاد علی کے ساتھ؟ ان کے بچوں کو پناہ دینے والے, مکے میں ان کے بچوں کی جا بخشی کر دینے والے, مکے میں ان کو معاف کر دینے والے, حسین کے ساتھ کیا کیا؟ حسین کے بچوں کے ساتھ کیا کیا؟ کہ بچی سینے پہ سوئے تو کیسے سوئے, مجھے بتائیے نا آپ, کہ جہاں اتنے تیر پیوست ہو جسم میں کہ جسم میں اثر تیروں پر معلق ہو, وہاں بچی سینے پہ کیسے سو سکتی تھی. لیکن ہاں بعد والی روایت نے مجھے تقویت دی کہ ارے سب کے لاشیں بچ گئے تھے, ایک ہی لاشا تھا جو پامال ہوا تھا, کسی نہ کسی بہانے سے لاشا لے گئے تھے, میرے قبیلے کا, میرے قبیلے کا, میرا فلاں رشتہ دار, میرا فلاں رشتہ دار, میرے ماموں کا, میرے قوم کا, میرے بھتیجا ہے, میرا رشتے میں بھانجا ہے, میرا رشتے میں بھائی ہے, سب ایک زہرا کا لال حسین. تو پھر مجھے یہ یقین ہوا کہ ہاں, کیونکہ میں نے زیارت ناحیہ میں وہ جملہ پڑھا ہے جس میں امام زمانہ فرماتے ہیں میرا سلام ہو اس لاشے پر جو گھوڑوں کی ٹاپوں تلے اس طرح پامال کیا گیا تھا کہ جوڑ جوڑ بند بند الگ ہو گئے تھے, زمین سے یکساں ہو گیا تھا. پامال یہ لاش حسین کے بعد ضرور ایسی صورت بنی ہوگی کہ سکینہ نے اپنے بابا کے سینے پہ اپنا سر رکھ دیا. بس دو تین جملے سن لیجئے آپ, جب یہ اسیروں کا قافلہ جا رہا ہے تو ساری بیویاں ناکوں پہ سوار, جن پہ کجاوے نہیں پالان نہیں, ارے بڑے تو کسی طرح ٹھہر گئے, یہ بچی کیسے ٹھہرے کوہان پہ اونٹ کے, بار بار گر جاتی تھی. تو بہت سبک کر کے بتا رہا ہوں آپ کو روایت کے الفاظ, کہ ان ملونوں نے اس بچی کو رسی سے باندھ دیا تھا ناکے کے سر, ہے روایت میں, ہے تو پڑھ رہا ہوں ورنہ نہیں پڑھتا. بس یہی وجہ رہی ہوگی کہ کہیں رسی ڈھیلی ہوئی اور بچی راستے میں گر گئی. ادھر بچی کا گرنا تھا کہ وہ نیزہ جس پر سر حسین ہے وہ ریت میں گڑ گیا. لاکھ جتن کیے گئے آگے نہ بڑھا, شمر تازیانہ لے کر آگے بڑھا, سید سجاد کی پشت شمر کا تازیانہ, پوچھو اپنے بابا سے آگے کیوں نہیں بڑھتے.
سید سجاد نے زنجیروں کا لنگر سمیٹا آئے نیزے کے پاس بابا کربلا سے یہاں تک تازیہ نے کھاتے کھاتے اب میری پشت میں طاقت نہ رہی. بابا کیا سبب ہے آپ آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ مجھے یقین ہے کہ اس عالم میں بھی حسین کے آنسو بہنے لگے. میرے لال سید سجاد میں دیکھ رہا ہوں مگر میں کیا کروں, میرے سینے پر سونے والی سکینہ بھی چھڑ گئی. جب تک میری بچی نہ آ جائے میں آگے بڑھنے والا نہیں. ارے حسین کی بچی کی منزل یہ صحرا نہیں, حسین کی بچی کی منزل تو شام کا زندان ہے. قافلہ روک دیا گیا, قیدی ناکوں سے اترے, بیبیوں کے ہاتھ کھول دیے گئے. مخالف سمت میں بیبیاں ڈھونڈتی جا رہی ہیں, زینبم میں کلثوم ایک سمت میں جا رہی ہیں. آواز دیتی جاتی ہے سکینہ سکینہ سکینہ. کچھ دور چلی تھی, بچی کے رونے کی آواز کانوں میں آئی. اب جو آگے بڑھی تو کیا دیکھا, کوئی بھی بی بی گود میں لیے بیٹھی ہے. تسلی دیتی جاتی ہے, میری بچی نہ رو نہ رو میری بچی, ابھی تیری ماں پھوپیاں آئیں گی, بہنیں آئیں گی, تجھے لے جائیں گی. سیاہ چادر, اسی چادر سے اپنا چہرہ چھپایا ہوا زینب آگے بڑھی, سکینہ کو آواز دی. سکینہ دوڑ کے پھوپی کی آغوش میں آگے چمٹ گئی, سکینہ کو پیار کیا, دلاسا دیا. اس کے بعد کہتی ہے, اے بی بی آپ نے بڑا احسان کیا, کس زبان سے آپ کا شکریہ ادا کروں, کیسے آپ کا شکریہ ادا کروں اس زمانے میں جب تماشا دیکھنے والے ہیں ہمارا, مذاق اڑانے والے ہیں ہمارا. آپ نے اس یتیم بچی کے سر پہ ہاتھ رکھا, بہت شکریہ. بس اتنا سنا, اس بی بی نے نقاب ہٹا کر کہا, زینب کس کا شکریہ ادا کر رہی ہے؟ ارے میری بچی میں کوئی اور نہیں, تیری ماں زہرا ہوں. برسوں کی بچھڑی ہوئی زینب دوڑی, ماں کی آغوش مل گئی, سر گود میں رکھ دیا. بلک بلک کے روکی جاتی ہے, اے اماں بہت دیر کر دی آنے میں, بہت دیر کر دی. میرے عباس کے بازو قلم ہو گئے, میرے اکبر کا سینہ برچی سے چھت گیا, میرے علی اصغر کے حلق پہ تیر لگ گیا, میرے قاسم کا لاشا پام مال ہو گیا. اماں جس حسین کو تو نے چکیاں پیس پیس کر پالا تھا, تین روز کا پیاسا پشتے گردن سے ذبح کر دیا گیا, روایت ختم ہو گئی. میرا دل کہتا ہے ماں نے بھی پلٹ کر جواب دے دیا ہوگا, ارے میری بچی زینب کسے بتاتی ہے, تو نے مدینہ چھوڑا, میں نے مزار چھوڑ دیا, جہاں جہاں تو ٹھہرتی تھی میں بھی تیرے ساتھ ساتھ ٹھہرتی تھی. ارے زینب بھول گئی شب عاشور, جس بی بی کے رونے کی آواز تو سنا کرتی تھی وہ کوئی اور نہیں, تیری یہی دکھیاری ماں زہرا تھی. اے زینب, ارے میرا حسین کہیں اور ذبح نہیں ہوا, میری آغوش میں تھا جب ظالم کا خنجر حسین. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین, وسیعلم الذین ظلموا ایا منقلب ینقلبون. باری الہ ان آنسوں کے نذرانے کو قبول فرما لے. تمام غمخاران حسین, عزاداران حسین کی جو بھی جائز حاجات ہیں انہیں پورا فرما دے. خاص طور پہ جو مریض ہیں, ایک مومنہ مریض ہے اس کے لیے کہا گیا ہے دعا کریں بحق بیمار کربلا. کہیں بھی کوئی مومن یا مومنہ مریض ہے, ذکر کے صدقے میں اللہ اسے شفائے کامل و عاجلہ. اور ایک چلتے چلتے آپ سے اپیل ہے, گزارش ہے, ہمارے غازی اسکاؤٹس کے جو برادران ہیں ان کے ساتھ کم سے کم پارکنگ میں تعاون کیا کیجئے, گاڑیاں ادھر ادھر کھڑی نہ کیا کریں. جو حضرات ایسا کرتے ہیں وہ ایسا نہ کریں. اسکاؤٹس کے بچے ہمارے بچے ہیں, آپ کے لیے کھڑے ہیں, جہاں جیسے وہ کہتے ہیں ان کے ساتھ ویسے تعاون کیجئے. جہاں پارکنگ مخصوص ہے وہیں پہ اپنی گاڑیاں پارک کیجئے. وما علینا الا البلاغ المبین.